وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے پانچویں ہجری کے کچھ حالات اور واقعات. سابقہ نشست میں ہم نے جنگ خندق کو بیان کیا اور اذعان توجہ دلائی کہ جنگ خندق کا اصل سبب یہودی تھے, اور یہی لوگ تھے کہ جو قریش کے کفار کے پاس گئے, انہیں ابھارا اور کہا کہ سب مل کے اگر مقابلہ کریں تو محمد کو اور ان کے ماننے والوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. مدینہ کے پاس یہودیوں کا ایک بڑا قلعہ اور ایک بڑی آبادی تھی کہ جن کا نام تھا بنو قریظہ. یہ لوگ بھی جنگ خندق کا سبب بنے, اور یہ تمام وہ افراد تھے جو سازشی تھے. اب اذعان توجہ دلائیں کہ مدینہ آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ, اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے میثاق مدینہ. اور اس میں سب سے اہم موضوع یہی تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے کو دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں گے, ایک دوسرے کے دوست کو اپنا دوست سمجھیں گے, ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے. اور اسی طرح بعض کا بیان ہوا کہ اگر کوئی اس قانون کو توڑے گا تو وہ قتل کیا جائے گا. جنگ خندق کے بعد جب مسلمان فوجیں مدینہ واپس آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے, بعض اگر روایتوں میں بیان ہوا کہ اس دن آپ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے, نہائے دھوئے, کپڑے بدلے. اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے اسلحہ اپنے تن سے جدا کر دیا ہے. یہ کنایہ تھا, یعنی کہ آپ نے اس وقت جنگ ختم کر دی ہے, لیکن ملائکہ ابھی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ہی حکم دیا کہ آپ اپنی افواج کو لے کر بنو قریظہ کی جانب بڑھیں, میں بھی بنو قریظہ کی جانب جا رہا ہوں تاکہ ان پر رعب اور دبدبہ طاری کر سکوں. اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ افواج کو دوبارہ تیار کیا جائے. ظہر کی نماز وہاں پڑھی گئی, اور عصر کی نماز کے بارے میں تاریخ میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ راستے میں پڑھی گئی یا بنو قریظہ کے قبیلے کے یا اس کے قلعے کے پاس پڑھی گئی. یہ دونوں قول صحیح ہو سکتے ہیں, یعنی کچھ نے مدینہ میں پڑھی, کچھ نے راستے میں پڑھی, اور کچھ نے وہاں پر پہنچ کر نماز عصر پڑھی. تدریجاً وہاں پر مسلمان جمع ہوتے گئے اور قلعے کا محاصرہ ہو گیا, اور مختلف افراد وہاں پر پہنچتے رہے. علم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. پہلے مولا امیر المومنین پہنچے تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بری بری گالیاں بکیں. مولا امیر المومنین فوراً پیچھے پلٹے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گالیوں کو نہ سن سکیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہی رویہ یہودیوں کا رہا کہ جس پہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ وہی ہو کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی. اور اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا کہ تم میں سے بعض لوگ مسخ ہوئے جو بندر اور سور بنے. یہ جملہ سننے کے بعد یہودی پریشان ہو گئے اور یہ کہا کہ اے محمد, آپ تو بہت ادب والے ہیں, یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اب گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گالی کا جواب گالی سے دیا, بلکہ ان کو ان کی حقیقت سے آشنا کیا کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو اور پہلے بھی غضب خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکار بن چکے ہو. اس دوران مختلف افراد یہودیوں کی خواہش پر معاہدے کے لیے آئے, جن میں سے ایک تھے ابو لبابہ. ابو لبابہ کے بارے میں بیان ہوا کہ جب وہ گئے تو یہودی عورتوں نے گریہ کیا, بچوں نے گھیر لیا, مردوں نے گریہ کیا اور کہا کہ ہم کیا کریں, تو اگر ہم سلنڈر کر دیں تو کیا ہوگا. تو ابو لبابہ نے اس طرح سے گردن کی جانب اشارہ کیا کہ تو بھی مارے جاؤ گے. اس اپنے کام کے بعد وہ بہت زیادہ پشیمان ہوئے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا, اور اسے ستون کو کہا جاتا ہے آج بھی ستون توبہ. اور اپنے آپ کو اس طرح سے باندھ دیا کہ فقط ان کی زوجہ آتی تھیں نماز کے وقت, انہیں کھولتی تھیں اور نماز پڑھتے تھے کہ جب تک مجھے اللہ معاف نہ کر دے, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کے لیے آیت کا نزول فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھیجا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے, تو ابو لبابہ نے کہا کہ جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میری رسیاں نہیں کھولیں گے, اس وقت تک میں اس ستون سے نہ ہٹوں گا. اب یہ الگ موضوع ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کا یہ کام غلط تھا. پھر یہودیوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کو بھیجا جائے، وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ سعد بن معاذ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے اور انہی زخموں کی وجہ سے کچھ دن کے بعد ان کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر یہ واقعہ ملتا ہے کہ استغفار پڑھی، اسی طرح سے اور مختلف اعمال انجام دیے، تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ ایسا تمہیں جنت مبارک ہو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پر اس وقت فشار قبر طاری ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت مزاج کے تھے۔ تو اس واقعے میں بھی ہمارے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشییع جنازہ میں شرکت کریں اور دفن میں مدد کریں اور نماز جنازہ پڑھائیں، پھر بھی جو حقوق الناس ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ سعد بن معاذ کو حکم بنانے کا فیصلہ خود یہودیوں کا تھا کہ جو حکم ہوگا سعد بن معاذ کا ہم اسے قبول کریں گے، اور سعد بن معاذ نے یہودیوں سے ملاقات کے بعد جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ ان جنگ کرنے والوں کو قتل کیا جائے اور بچوں کو اور خواتین کو اسیر کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ بلا شک یہودیوں کے لیے سخت تھا، لیکن جانے توجہ رہے کہ یہ پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرے گا تو وہ قتل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی یہودیوں کو چھوڑ چکے تھے، خصوصاً بنی نظیر کو، اور یہی لوگ، یہ تمام کے تمام یہودی سبب بنے کہ کفار قریش کو ابھارا اور جنگ خندق کو وجود میں لائے۔ اب ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے پہلے آپ نے بنو نظیر کو چھوڑا، ہمیں بھی چھوڑ دیں، تو انہیں بھی اگر چھوڑتے تو وہ یہی کام کرتے کہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے۔ لہٰذا یہودیوں کی تنبیہ کے لیے صرف ان یہودیوں کو کہ جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے تھے انہیں قتل کیا گیا۔ اسی سال اس واقعے کے بعد جو زخم لگے تھے سعد بن معاذ کو جنگ خندق میں، انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اسی سال ایک اور غزوہ ہوا اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ دومت الجندل۔ دومت الجندل ایک علاقہ ہے عراق اور شام کے درمیان، اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شام کا علاقہ ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں جنگ ہوئی تھی معاویہ کے اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حکم بنانے کا کام ہوا، یعنی حکم بنایا گیا ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو عاص کو۔ اسی جگہ کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی تھی ابو موسیٰ اشعری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر بنو اسرائیل کے دو آدمیوں نے حق کے خلاف فیصلہ دیا، میری امت کے دو افراد بھی حق کے خلاف یہاں پر فیصلہ دیں گے۔ جنگ صفین کے بعد یہ واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس جگہ پر یہ ہوگا، تو اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کوئی جواب نہیں دے سکے، کیونکہ یہ وہی فرد تھے کہ جنہوں نے حق کے برخلاف فیصلہ دیا۔ یہ ہے علاقہ دومت الجندل کا۔ بس پانچویں ہجری ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ وہاں پر کچھ لٹیرے ہیں جو مسلمان قافلوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور افراد کو تنگ کرتے ہیں، اور کچھ قبیلے ہیں کہ جو آنے جانے والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو لہٰذا انہیں تنبیہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1000 افراد کے ساتھ مدینہ سے نکلے، اور کیونکہ آپ اس قافلے میں ساتھ ساتھ تھے، اس فوج میں ساتھ ساتھ تھے، لہٰذا اس فوجی مارکے کو کہا گیا غزوہ، جبکہ اس غزوے میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی آپ اس علاقے میں پہنچے تو اس قسم کے تمام اشرار اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کے باہر نکل گئے، اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ ان پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے۔ بالآخر انہیں خبر بھی دے دی گئی کہ اب اس علاقے سے گزرنے والوں کو تنگ نہ کرنا۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے غزوہ دومت الجندل۔ اسی سال حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، یا یہ کہ اس کے اگلے سال، کیونکہ بعض جگہ بیان ہوا کہ 5 ہجری اور بعض جگہ بیان ہوا 6 ہجری۔ جس طرح سے امام حسن امام حسین کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، اسی طرح سے حضرت زینب صلوات اللہ وسلم علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت بھی گو کہ یہ خوشی کا وقت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، کیونکہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کی نواسی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اور جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا اس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ دلائی، لہٰذا جب حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھیں تو آپ نے گریہ فرمایا، اور آپ ہی نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام زینب رکھا، یعنی باپ کی زینت۔ اور جس دوران آپ دومت جندل تشریف لے گئے تھے، اسی دوران سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور بعد میں سعد بن عبادہ نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں اپنی والدہ کی جانب سے کار خیر کروں تو کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو، لہٰذا سعد بن عبادہ نے کنواں کھودا اور اسے وقف کر دیا اپنی والدہ ماجدہ کے نام۔ اسی دوران ابو سفیان نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مدینہ میں قتل کروا دیا جائے، لہٰذا اس نے مکے میں ایک دفعہ گفتگو کے دوران کہا کہ کون ہے جو تیار ہو اور مدینہ جائے اور محمد کو قتل کرے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ تنہا بازار میں اکیلا گھومتا ہے اور اس کا قتل آسان ہے۔ ایک شخص تیار ہوا اور اس کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد جو بھی اس کو دینا تھا یا دینا ہوگا اس سلسلے میں بات چیت ہوئی، اور وہ نکلا اور مدینہ پہنچا بنی عبد الاشل کے پاس، اور وہاں سے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں، یہاں تک کہ مسجد نبوی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ تم میں سے کون بنی عبد المطلب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ تم کیا سوچ کے آئے ہو اور کیا کام کرنا چاہتے ہو، تو اس سے وہ گھبرا گیا۔ اسی دوران کچھ افراد نے اسے پکڑا، اس کے پاس سے خنجر نکلا، بعد میں اس نے معافی مانگی اور ہر چیز سے آگاہ کیا اور کہا کہ جس وقت آپ نے مجھ پر شک کیا اور میری جانب دیکھا اسی وقت میں گھبرا گیا تھا، پھر اسے کہا گیا کہ تم واپس جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اور مسلمان ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ واپس چلا گیا اور پھر آیا اور مسلمان ہو گیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے غزوہ خندق کے بعد کے کچھ مختصر سے حالات اور واقعات، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ تاریخ میں بہت سارے واقعات اور بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا، انہیں پڑھنے کے لیے بلا شک آپ کو کتابوں کی جانب رجوع کرنا ہوگا، اور آڈیوز میں ان سب چیزوں کو بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے غزوے اور سرگے ہوئے ان کی جانب بہت ہی اختصار کے ساتھ توجہ دلائیں گے، اور اس کے بعد زیادہ فوکس کریں گے صلح حدیبیہ کو اور اس کے بعد کے حالات اور واقعات کو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔